السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں رات کو پیدا فرمایا اور بے بہا درود و سلام اور ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، آج بتاریخ 20 جمادی الاولی 1424 ہجری مطابق 20 جولائی 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو ہمارا چوتھا سالانہ دورہ علمی کا یہ اجلاس عام ہے، جس موضوع پر آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے سیرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمارا حشر قیامت کے دن فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیو، یقیناً ہدایت اللہ عز و جل ہی کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرے نے اپنے قرآن میں جو بات بیان فرمائی وہ 100% درست ہے، صحیح ہے کہ ان کا لاتا ہے ہمیشہ تم جس کو چاہو ہدایت دینا تم نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اللہ چاہے اللہ ممال کرم تو اس علم کا منتشا منتشا رب الجلال کی یہ طاقت اور قدرت فرماتا ہے کہ اللہ تو ہی مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پہ کھڑا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ کو چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جو ہے گداگر کو شہنشاہ اور شہنشاہ کو گداگر بنا دیتا ہے. وہ تو عز و منتشا ہوں وہ تو ذل و منتشا بار بگار ہی کی ذات ہے، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے. دوستوں اور بھائیوں، اسی اللہ عزوجل کی قدرت اور اللہ عزوجل کی قوت اور اللہ عزوجل کی عظمت کی عظیم شاہکار کے تعلق سے آج کا یہ واقعہ جو ہم اور آپ سے بات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی عظیم شاہکار اور عظیم اللہ عزوجل کی قدرت کی دلیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان کی شاہد اور دلیل یہ قصہ اور یہ واقعہ ہے، جس میں اللہ عزوجل نے فرمایا کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دینا وہی ہدایت پا سکتا ہے، دنیا جس کو چاہے ہدایت دینا اسے ہدایت نہیں مل سکتی. اور اللہ دینے پہ آئے تو بغل میں ایک دیوار کے فاصلے پر بنے ہوئے مکانات، ایک دیوار کا فاصلہ ابو جہل جہنم میں جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے پہ آئے تو فارس کا نوجوان اور روم کا نوجوان آئے اور اللہ اسے ہدایت دے دے. اللہ عزوجل کی دین، اللہ عزوجل چاہے تو دور دور سے دور دور کے کافروں کے دلوں میں اللہ ہدایت ڈال دے، اور دور دور کے لوگوں کو جن کا آپ سے کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے اور اللہ انہیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور نہ چاہے تو خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ، آپ کے پاس کرو صرف اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو انہیں ہدایت نہیں مل سکتی. میرے عزیزوں آج کا واقعہ کچھ اسی قسم کے معاملات سے متعلق ہے. آئیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حقیقتیں اور ان کا ایک بڑا ہی مشہور قصہ جو کتب صحاح کے اندر صحیح کتابوں کے اندر احادیث کے اندر موجود ہے آج میں انشاء اللہ تعالیٰ ان کے اسلام لانے کا قصہ خود ان کی زبانی ہم انشاء اللہ تعالیٰ سنیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جس جو حقیقی منزل اور حقیقی دین اور حقیقی مذہب کی جستجو تلاش اور اس حقیقی دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور ہمیشہ عظیمت کا بہار بنا ہوا اور ہمیشہ تلاش و جستجو کی راہوں میں بادا پیمائی کرتا ہوا رہا, جس نے زندگی کا ایک عظیم حصہ حق کی جستجو اور حق کی تلاش کے اندر صرف کیا. اور اللہ عز و جل کی تلاش میں وہ مسلسل سرگردہ رہا, کبھی اس نے اپنی ہمت اور اپنی طاقت کے جوئے زمین پہ نہ رکھے, بلکہ وہ اللہ عز و جل کی جستجو کی تلاش اور اللہ عز و جل کی معرفت کے لیے وہ اپنی زندگی کا ایک عظیم سرمایہ نوکری بنانے لوگوں کی خدمات مزہ میں کون کون سے پیشے اس نے اختیار کیے اور اس طرح سے وہ اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بنا. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں ہم آپ کو انہی کی زبانی ان کی کہانی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً جس طرح وہ آپ اپنی آپ بیتی عمدہ انداز سے عمدہ طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا تو یہ انداز نہیں اختیار کر سکتا نہ بنا سکتا ہے. بلا شبہ اس سلسلے میں جس طرح ان کے اپنے احساسات اور ان کے اپنے انداز بیان اور ان کی اپنی باتوں کی صداقت اور حقیقت ہوگی, کسی دوسرے کو واقعی اس حق کو نہیں ادا کر سکتا جتنا صاحب معاملہ ہو اپنے معاملے کو بیان کر سکتا ہے. حضرت سلمان فارسی اپنے ایمان لانے کا قصہ بیان کریں, لیکن اس سے پہلے یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی زبانی ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور قصہ سنیں. آئیے ہم یہ پتہ لگائیں کہ سلمان فارسی کا آگے حضرت سلمان فارسی کا نام کیا تھا, وہ کس دین اور کس مذہب سے ان کا تعلق تھا اور وہ کس طرح سے مسلمان ہوئے. حضرت سلمان فارسی اصفہان کے علاقے کے تھے. اصفہان ایک علاقہ, وہاں کی ایک بستی جس کا نام جی, اس بستی کا نام جئی تھا, اس بستی کا نام جئی تھا, وہاں کے حضرت سلمان فارسی تھے. ان کا پرانا نام مختلف نام ان کا آتا ہے, پرانا نام ان کا ہاں ویس, اور یہ مجوسی خاندان کے تھے اور آگ کی پرستش اور پوجا ان کے خاندان میں ہوتی تھی. ان کا باپ آگ کا اپنے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی اور پورا نام ان کا ابو عبداللہ سلمان الفارسی الخیر کے نام سے یہ معروف ہے. اور بعض روایتوں میں یہاں بتاتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا ہے, یا اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا کہ جب بھی ان سے کوئی پوچھتا ہے تمہارے باپ کا کیا نام ہے تو کہتے اسلام میں تو ہمارا کوئی باپ نہیں ہے, تب رہا سلمان ابن اسلام کہتے ہیں. سلمان ابن اسلام جیسے عبداللہ جیسے سلمان ابن اسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسی بات کو بیان فرمایا. المهم سلمان ابن اسلام بھی ان کو کہا جاتا تھا اور ان کی کئی روایات کئی احادیث حدیث ہیں. مسند کے اندر ان کی تقریباً 7 حدیثیں ہیں. امام بخاری نے حضرت سلمان فارسی کی تقریباً 4 حدیثیں اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہیں اور حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر 3 حدیثیں حضرت سلمان فارسی کی ذکر فرمائی ہیں اور باقی دوسرے سورن کے اندر ان کی بہت ساری روایات موجود اور مسند کے اندر ان کی تقریباً 7 روایتیں موجود ہیں. المهم آئیے خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے عقل مند اور بڑے ہی طاقتور اور بڑے ہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوہ بدر اور غزوہ احد کے علاوہ تمام مشاہد کے اندر مذہب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 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 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں. غزوہ خندق ان کا پہلا موقع تھا جس کے اندر یہ شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل پوری عمر 350 برس کی. उसमें कितनी उम्र पाई थी उन्होंने 350 वर्ष की उम्र पाई थी, 1228 वर्ष अलमुहिम मुकम्मल तौर पर इस तरह से उनकी उम्र जो है टोटल तकरीबन 350 या 250 वर्ष अलमुहिम पता ये चलता है कि ये तवील उम्र हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पाई थी। और इनके वाक़े से खुद आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कदर हादसे इस मर्द मुजाहिद की जिंदगी में इस कदर हादसे और इस कदर कदम कदम के इसके साथ मसाइल और परेशानियाँ, जबकि एक नाजो नहन में चले हुए शहजादे की तरह ये जिंदगी गुजारते थे और इनके बाप अपने इलाके के बहुत बड़े जमींदार और बहुत बड़े दूसरे जिम्मेदार आदमी थे। चुनाच सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फारस के अस्फहान के रहने वाले, यहाँ के फारस यानी ईरान में एक जगह है अस्फहान, वहाँ के रहने वाले हजरत सलमान फारसी थे। फारसी नस्ल थे, नौजवान थे और ये खुद अपना वाक्य बयान करते हैं कि मेरा बाप इस बस्ती का सरदार था, यही इस बस्ती का नाम था, इस बस्ती का सरदार था और वो तमाम बस्ती वालों में मेरा बाप सबसे ज्यादा मालदार और सबसे ज्यादा रोड और दबदबे का मालिक था, उसकी चलती थी वो इलाके के मालिक थे। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि पैदाइश के दिन से लेकर के जवान होने तक मेरे साथ मेरे बाप को दुनिया की हर चीज से ज्यादा जो चीज अजीज थी वो मैं अपने बाप का आपको बचारा था, लड़ना था और जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई मेरे बाप के मेहर व मोहब्बत में और उसकी शफकतों में इजाफा भी होता गया और फिर जिस तरह और फिर मुझे घर की चार दीवारी में इस तरह से पाबंद कर दिया गया और मेरे लिए नौकर और खिताब रख दिए गए, इस तरह से सीधाएं लड़कियां जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उनके साथ वो मामला होता है तो घर के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही मेरे लिए महल में चारों तरफ से दरवाजे बंद करके घड़ी के अंदर मेरी परवरिश शुरू हुई और दो श्रीगाओं की तरह मुझे भी घर के अंदर पाबंद कर दिया गया। कहते हैं कि मैंने मोहब्बत के इस कैदखाने में, मोहब्बत के इस जेल में, मोहब्बत की बात की नजरों के सामने हमेशा रहे, कहीं बाहर न जाए, बाहर जाए कोई अजियत हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मोहब्बत के इस कैद खाने में मैंने मजूसियत की तालीम हासिल करना शुरू की। मजूसियत यानी आग के जो पुजारी होते हैं उन्हें मजूसी कहा जाता है, मेरे वालिद की मजूसी थे, मजूसियत की तालीम हासिल करना मैंने शुरू की और मैंने इस तालीम में बहुत ज्यादा मेहनत की और इस मैदान में एक खास मकाम हासिल किया मैंने और इतना बड़ा मकाम हासिल किया कि मैं इनका बहुत बड़ा पुरोहित हो गया, पुरोहित यानी बहुत बड़ा इनका साधु बन गया, पुरोहित हो गया, यहाँ तक कि मुझे आग का निगरा बना दिया गया और आग का निगरा बना दिया गया जिसकी हम पूजा किया करते थे और उसे लगातार आग को जिंदा रखने की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली गई। मैं उसे दिन रात एक लम्हे के लिए भी पूछने नहीं देता और उस आग को मुसलसल चलाए रखता था। फरमाते हैं कि मेरा वालिद बड़ा जागीरदार था, सालाना वाकई में चावल के गल्ले घर में आते थे और रोजाना उस जागीर की देखभाल के लिए मेरा बाप खुद जाया करता था और मेरे माँ बाप का मामूल था कि वो हमेशा खेत की देखभाल के लिए जाया करते थे। एक दिन अचानक अजीब गरीब मामला हुआ कि वो किसी जरूरी काम में मशगूल हो गए और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि बेटा आज मैं खेतों की निगरानी के लिए नहीं जा सकता, इसलिए मेरी जगह आप खुद खेतों की निगरानी के लिए जाएं और खेत की रखवाली करें। चुनाव चकेटे में घर से अपने जागीर को देखने के लिए निकला, निगरानी करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में मैंने एक जगह से मेरा गुजर हुआ जो ईसाइयों का गिरजा घर, ईसाइयों का क्रिश्चनों का उनका अपना इबादत खाना था, जब मैं वहां से गुजरा जिसमें ईसाई क्रिश्चियन जो है वो पूजा पाठ कर रहे थे, मुझे मैंने उनको गौर से देखा तो मुझे उनकी तर्ज इबादत इबादत पर जो उनका तरीका था मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं कि मुझे उन दिनों ईसाइत या दीगर दीन के मुताबिक दूसरे मदारक के मुताबिक कुछ अहम नहीं थी, क्योंकि मैंने मजूसी था और मुझे घर के अंदर उसी की तालीम दी गई थी, इसलिए मैं उसी दीन को सबसे अच्छा और सबसे बेहतर समझता था। दूसरे दीन और दूसरे मदारक का मुझे कोई इल्म और कोई पता न था, मैंने उसको खड़ा हुआ था, इसलिए कि मेरा वालिद मुझे घर से किसी वक्त बाहर निकलने ही नहीं देता था बल्कि हमेशा घर ही में रहता था। उस रोज जब मैंने गिरजा के अंदर से ईसाइयों की इज्तिमाई आवाजें सुनी कि वो लोग इबादत कर रहे हैं तो मैं बेइख्तियार उस घर के अंदर चला गया اس عبادت خانے کے اندر چلا گیا. جب میں نے غور سے انہیں دیکھا تو وہ سب کے سب عبادت میں مصروف تھے, اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف دھیرے دھیرے راغب ہونے لگا, دھیرے دھیرے میں ان کے دین کو سمجھنے لگا. اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا اور میں نے اپنے دل سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جس دین کو ہم عمل کر رہے ہیں, یعنی ہمارا دین بہتر دین ہے اس دین کے مقابلے میں. یہ دین ہمارے دین سے سب سے بہتر دین ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. قرآن سے کہتے ہیں کہ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں پر انہیں کے ساتھ رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے میں نہیں انہیں کے ساتھ. چنانچہ میں نے اہل کلیسا سے چرچ والوں سے میں نے معلوم کیا, دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ چونکہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں یہ, میں نے لگے کہ یہ بتاؤ کہ یہ دین جس دین کے اوپر تم عمل کر رہے ہو اس چرچ میں عبادت کر رہے ہو اس کا سینٹر کہاں ہے, اس کا مرکز, اس کا سینٹر اور اس کا مرکز بتلاؤ کہاں ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا مرکز ان کے شام میں, کہاں ایران اور کہاں شام, جس وقت سوریا سیریا جس کو کہا ملک شام ہے. چنانچہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور سب اپنے اپنے سب سب اپنے اپنے گھر لوٹنے لگے تو میں بھی چرچ سے اپنے گھر لوٹ کر کے آیا تو میرے والد نے مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹے دن بھر آپ نے کون کون سے کام انجام دیے ہیں, کھیت دیکھنے کے لیے گئے تھے, آپ نے کیا کام کیا. میں نے عرض کیا کہ ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا ایک چرچ سے کے پاس سے میرا گزر ہوا اور میں نے اندر جا کر کے دیکھا تو کچھ لوگ اس چرچ کے اندر عبادت میں مصروف تھے. مجھے ان کی عبادت کا جو طریقہ اور اس کا انداز بڑا اچھا لگا اور بہت پسند آیا اور شام تک میں انہیں کے پاس بیٹھا. میرا باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا, سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرا باپ یہ باتیں سن کر کے گھبرا گیا اور اس نے اپنا دل پکڑ کر کے کہا بیٹا اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں, اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں, تیرے باپ کا باؤ کا جو دین ہے اسی کو لازم پکڑ, یہ سب سے بہتر ہے, یہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا دین ہے کیونکہ یہ باپ داداؤں کا دین ہے اور وہ دین بیکار دین ہے, اس دین میں کوئی خیر و بھلائی نہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابا جان آپ جو بات کہہ رہے ہو غلط ہے, اور جس بلکہ ان کا دین اللہ کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے کہیں زیادہ بہتر اور بہت بہتر دین. میرا باپ جب میرے باپ نے یہ بات سنی تو میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا, اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبائی دین سے منحرف نہ ہو جاؤں اور باپ داداؤں کا دین میں چھوڑ دوں, پریشان ہو گیا. چنانچہ اس نے مجھے پھر گھر کے اندر قید کر دیا اور کہا اب تم اور میرے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال دی اور کہا اب تم اس گھر سے باہر. دیکھیں مسائل کی ابتدا ایک حق بات کو اختیار کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور آپ حضرات بھی اپنے ذہنوں دماغوں میں اس واقعے کو بچھائیں. اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جس کے حق آدمی کو جب اس کے دل میں یہ جذبہ ابھر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت حق بنانے سے اسے روک نہیں سکتی, اور جب آدمی کے دل کو اللہ بھر لگا دے اور وہ جس دین پر یا جس مذہب پر قائم و دائم ہے اسی کو وہ حق سمجھے اور باپ داداؤں کو دیکھے گا تو وہ جہنم میں اسی حساب سے جائے گا جس حساب سے تقلید آبا اجداد کرنے والے جاتے ہیں, پر انہیں ہدایت نہیں مل سکتی جو یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہمارے باپ داداؤں کا یہ دین حق نہ ڈھونڈے, نہ حق کی جستجو اور تلاش کرے, نہ حق کے بارے میں غور و فکر کرے تو اس کا حق کیا ہوتا. لیکن جو حق کو بتانے کی کوشش کرتے ان کے ساتھ باطل پرست کیا سلوک کرتے ہیں وہ نظارہ بھی دیکھتے چلے کہ اس طرح سے حق والوں کی راہوں میں ایسے باطل پرست ہر دور میں ہر زمانے میں ٹکراتے رہے. کہتے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی, مجھے گھر کے اندر قید کر دیا گیا کہ نہ میں گھر سے باہر نکلوں اور خلاف نہ کسی سے ملاقات کروں. کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے چرچ کے پادریوں کو یہ پیغام بھیجوایا اور ان سے کہلوایا کہ جب کوئی ملک شام کو جائے جانے والا قافلہ ملے تو اور آپ کو معلوم ہو تو براہ کرم مجھے اطلاع پہنچا دینا. مجھے بتا دینا کہ قافلہ آ چکا ہے اور ملک کے شام کی طرف روانہ ہوگا. کہتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں ایک قافلہ ہمارے بستی میں پہنچا جو شام کو جا رہا تھا, اور چرچ والوں نے مجھے اطلاع کر دی. چرچ والوں نے جب مجھے بتلایا تو مجھے رات کا وقت ہوئے, مجھے غصہ لگا اور مجھے جوش ہوا کہ میں ملک شام جاؤں اور اس دین کو حاصل کروں جس دین کو حاصل یہ چرچ میں بیٹھے یہ لوگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے بہت زور لگایا اور زور سے میں نے جھٹکا دیا اور وہ زنجیر نکل. اللہ بھی مدد کرتا ہے, اللہ بھی مدد کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے زور سے جھٹکا دیا تو زنجیر ٹوٹ کر دور جا گئی اور میں نہایت ہی خاموشی کے بعد چپکے سے سب کچھ محل کو دولت کو باپ دادا کے اس ناز اور نیام کو اور ماں کو باپ کو سب کو بھائی کو بہن کو سب کو میں سب کی جستجو کے لیے ترک کر دیا اور چھوڑ کر کے میں خاموشی سے اپنے باپ کے اس محبت کے محل سے میں دور ہوتا گیا اور چند دنوں کے بعد میں ملک شام پہنچ گیا. چند دنوں کے بعد ملک شام پہنچ گیا. وہاں میں نے دریافت کیا, لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک سے سب اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے, سب سے اعلیٰ پاک کا مذہبی آدمی کون ہے. یہاں بھی ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں کہ جب بھی حق کی جستجو کرنی ہو, تلاش کرنی ہو, تو پھر نیچے 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 نہیں بلکہ ٹاپ کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھی جائے. تو میں اگر صحیح دین حاصل کرنا ہے تو اس کو ڈھونڈو, اس کو تلاش کرو جس کو سب بڑا مانتے ہیں, جس کو سب بڑا مانتے ہیں. ہمیں بھی اگر اپنے دین میں حق تلاش کرنی ہے تو وہ کتابیں پڑھیں جو سب کے یہاں مسلم ہے. کیا قرآن کریم ہے, صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم, یہ کافی کتابیں. اس میں دین کو ڈھونڈو, تلاش کرو. سنن کی کتابیں ہیں جو صحیح احادیث جس کو سب مانتے ہیں, تو ہمیں ان شاء اللہ ہمیں بھی ہر ضلالت اور ہر گمراہی سے ہدایت کی راہ مل جائے گی. تو حضرت سلمان فارسی بھی وہاں پہنچ کر کے ٹاپ کے آدمی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ٹاپ کے آدمی کو بتلائیں, وہ سینٹر بتلائیں جو سب کا مرکز ہے, سینٹر ہے جو ٹاپ بڑے سے بڑے لوگ رہتے ہیں. چنانچہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ چرچ کا نگراں ہے, فلاں فوج ہے, فوج ہے, پادری ہے, اس کے پاس جاؤ. میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے اور میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں, عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں. میری یہ چند معلومات سن کر کے اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور میں نے جی بھر کر کے اس کی خدمت شروع کی. یعنی اب وہ گرو ہو گیا اور یہ اس کے شاگرد ہو گئے, چیلا ہو گئے. کہتے ہیں میں نے اس کی خدمت کی, لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب اس کی صحبت میں رہتے رہتے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ یاد وہ اچھا نہیں. مرکز میں بیٹھا ہوا آدمی بولو, یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگا. جب میں اس کے قریب زیادہ سے زیادہ رہا مجھے اچھا نہیں لگا. کیوں؟ میں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے پیروکاروں کو, اپنے جو اس کے پوجا پاٹ میں عبادت کرنے کے لیے جو لوگ چرچ میں آتے ہیں, جو اس کے مقتدی ہیں, جو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, اس کے جو ماننے والے ہیں پیروکار مقلدین, جب وہ صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے اور جب وہ اپنے مال و دولت کو لاتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر دیں, تو میں نے دیکھا کہ بجائے غریبوں اور مسکینوں کے تقسیم کرنے کے وہ سب کا سب مال خود خرچ کر دیں اور فقراء اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا. اس طرح اس نے سات مٹکے سونے اور چاندی سے بھر دی. گھر کا بیدی لنکا جانے والی بات گئی ہے, گھر کا بیدی بولو, ہاں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. جو گھر میں رہتا ہے اسے معلوم ہوتا, باہر کے مریضوں کو کیا معلوم ہوتا, ہاتھ پیر چون کے چلے جاتے ہیں بیٹھ کر. لیکن اصل کو اس کو معلوم ہوتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا تین سال, لیکن جو پیر صاحب کی جوتیاں اٹھاتا ہے, خدمت کرتا ہے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ آلہ حضرت کتنے پانی میں ہیں اور اندر کیا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ حرکتیں دیکھی تو مجھے وہ آدمی بہت برا لگا, لیکن چونکہ میں مجبور تھا اور وہ سب کا چہیتا تھا, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. چاہتے تو الٹا مار کھاتے کہ ہمارے امام پر کیا کر رہا ہے, یہ چمک لگا رہا ہے نا. کہتے ہیں چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا, یعنی وہ مر گیا. موت آ گئی اس کو اور وہ مر گیا. اب آپ سوچیں کہ ان کی عمر کیا تھی اور اس کی خدمت انہوں نے کی کتنی سالوں کی ہو, اب وہ مر گیا. عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں ان کا خاص خادم تھا, نہری میں راز تھا. یہ تمہارا جو مذہبی سردار ہے جو بنا ہے جس کو تم دفن کرنے جا رہے ہو, یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا, یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا. یہ تمہیں تو صدقہ و خیرات کا حکم دے گا اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اور دولت لا کر کے اس کو اس کے پاس جمع کراتے تو یہ کیا کرتا, تم جمع کراتے تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے غربا اور غریبوں میں تقسیم کر دے تو یہ سارے کا سارا مال ہڑپ کر جاتا اور اس میں سے ایک پائی بھی کسی غریب اور کسی مسکین کو وہ نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ تم بلدانی کو لگا سکتے ہو, یہ تو کہنا بات نہیں. زندگی میں کہتے اب مرنے کے بعد کہہ رہے ہو یہ مردہ تو بولے گا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے کہا, ایک آدمی کا ہاتھ کھلا تھا میرے پیچھے پیشہ ہو, سب کا ہاتھ پکڑ کر اس کے خفیہ خزانے میں لے کے گئے جو اندر گراؤنڈ اس نے رکھا تھا, اور جا کر کے وہ ہنڈیاں جو مٹکے تھے مٹکے کھولنا جب شروع کیا تو لوگ خیر چلا گئے. کہا یہ ہے دیکھو یہ ثبوت, یہ ثبوت ہے کہ تمہارے جتنے بھی دفتر بھی سب یہاں اس میں چھوٹے چاندی سے مٹکے بھرے ہوئے ہیں. لوگ انگشت برندہ رہ گئے کہ یہ مٹکے, اب انہوں نے کیا کیا, یہ مٹکے وہاں سے نکال دیے سب نے, سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس خرید کو دفن کر دیا. مریضوں کو جب تک حالات کا پتہ نہیں ہوتا تب تک تو بیچارے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, آپ اور سنیں ہے نا, لیکن جب اندر کا بھیدی پتا بتا دے کہ یار یہ ایسا ثبوت بھی پیش کر دے تو ایک باغیرت لوگوں کا شیوا کیا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے جو یہ عیسائی اپنے پیر کے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا, کہا اس مردود کو دفن نہ کیا جائے بلکہ اس کو سولی پر صلیب پر لٹکا کر اس کے اوپر پتھر برسائے, اس کے اوپر کیا بتایا پتھر برسائے گئے. چنانچہ بلاخر اس کے ساتھ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. مسلمانوں یہ تمہارے لیے بھی درس ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ درس بھی تمہارے لیے ہے کہ آج بھی پیروں فقیروں کے سے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت سارے پیر مولوی, بہت سارے علامہ بننے والے, بہت سارے پیر بغاڑے, لا یأکلون اموال الناس لوگوں کا مال کھاتے ہیں, بالباطل حرام طریقے, کس طریقے سے حرام طریقے سے کھاتے ہیں, ویصدون عن سبیل اللہ اور سیدھی راہ جو اللہ کی ہے اس میں آنے سے لوگوں کو روکتے مت جاؤ, وہ آدمیوں کا دل صاف رہا آدمیوں کی مجلس مت جاؤ, گمراہ ہو جاؤ گے, ہاں اس کی باتیں سنو گے غلط راہوں پہ چلے جاؤ گے, مت جاؤ ان کی مجلسوں میں, مت کرو ان سے شادی, بدمزہ لوگ ہیں یہ, گمراہ لوگ ہیں, ہاں ان کا کوئی مذہب نہیں, ان کا کوئی امام نہیں, یہ غیر یہ فلا فلا ہے وہ آدمی ہے, نہ آدمی کی نہیں آئی. ہاں سب نام سبھی مل جائے اور اللہ کی راہوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ حاضر ہو لیکن اس امت کے برے برے علماء انہیں روکتے ہیں. نہ ہو یہی سیوا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے, عوام کو یہ بتلا دیا جائے, جیسے سلمان فارسی نے کھول کے بتلا دیا, زندگی میں نہیں بتلایا بیچارے مرنے کے بعد ہی صحیح, دلیل موجود ہے تو زندگی کیا اور موت کیا, سمجھائے کہ نہیں, بلکہ موت کے بعد ہی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ہیر پھیر کر لے, بات چھانٹ کر کے کہیں جھوٹ بول جائے, ارے ساتھ بچے اگر وہ چھپا دیتا تو سلمان فارسی کیسے ہو جاتا, لیکن مرنے کے بعد وہ پھر کچھ تو نہیں کر سکتا, لیکن اس کے جو عقیدت مند ہے جب حقیقت کھولیں گے اور پتا چلے گا آج وہی جوتے ماریں گے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس امت کے انتشار اور اس امت کے تفرقے بازیاں اور اس امت کے اندر جو گمراہیاں اور جس وجہ سے یہ امت غلط راہوں پہ چلی اور ٹکڑے ٹکڑے پھٹی, اس کے واحد ذمہ دار اس امت کے برا علماء, برے پیر, برے لوگ ہیں جو اس قوم کے رہنما اور مسلمانوں کے رہبر اور مسلمانوں کے اپنے آپ کو امام کہلاتے ہیں. وہ سب سے برے علماء یہی لوگ ہیں. اگر ان کے پیر ان کی حقیقتیں امت کے سامنے رکھ دی جائیں تو ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ جو بے تعصب لوگ ہیں, خود سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں, ان شاء اللہ ایسے مولویوں کو, ایسے پیروں کو, ایسے 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 مفکروں کو اور اپنے آپ کو علامہ فلانے کہنے والوں کو سلیب تو نہیں پتھروں سے مار مار کے ہلا کریں گے ان شاء اللہ. کبھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ درس ہم کو ملتا ہے. اس سے کیا ملتا ہے بولو؟ امت گمراہ ہو رہی ہو تو اس وقت راز فاش کر دینا چاہیے. کسی کے فکرے میں امت پڑ رہی ہو تو راز کو راز نہ رکھنا چاہیے. مر گیا ہے, مر گیا ہے, اس کو فاش کر دینا چاہیے. یاد بھی صحیح نہیں. دیکھو اس کی یہ دلیل, اس کی یہ دلیل, اس کی یہ دلیل, اس کی یہ. جس کو گمراہ ہونا ہے دلیل پر گمراہ ہو, اندھیرے میں نہ گمراہ ہو, اس لیے فاش کر دینا چاہیے. اور جس کو ہدایت چاہنا ہے روش دلیل پہ ہدایت پہ آئے, اور جس کو برباد ہونا ہے دلیل پہ جائے. سمجھ رہے؟ دلیل پہ برباد. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا, میں نے اس کے پھر چند دن گزرے تھے کہ لوگوں نے ایک دوسرے آدمی کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا, اور میں نے اس کی خدمت کرنا شروع کی اس سے, اور اس سے میں تعلیم حاصل کرنے لگا. میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بڑا زاہد اور بڑا نیک اور بڑا عبادت گزار تھا. بڑا ہی نیک اور بڑا زاہد اور بڑا عبادت گزار. ہاں, سمجھ نہیں آئی کچھ. ایسا واقعہ اگر کہیں کسی مسجد میں ہو جائے نا کہ اس مسجد میں نیک اور صالح آدمی ہی رہے گا, کوئی بدعتی اور مشرک نہیں رہے گا, تو پھر آئندہ اس مسجد میں اور اس کا حشر مشہور ہو جائے کہ اسے پتھروں سے مار مار کے وہاں کے نمازیوں نے, بستی والوں نے جناب کر دیا ہے, تو وہاں کوئی شیطان صفت آدمی دوبارہ قدم بولو نہیں. یہ بھی ایک طرف ایسے واقعات اگر ہو کہ برے مولویوں, برے پیروں, برے بدعقیدہ لوگوں کو اگر اس طرح کی سزائیں کہیں دی جائیں اور حق کے اوپر حق اور کلائی کی روشنی میں اس طرح سے اگر واضح طور پر رکھا جائے سامنے, اور بستی والے انہیں کوئی اس طرح کی حرکت کریں, تو یقیناً اس بستی میں کوئی برا مولوی یا کوئی برا پیر داخل آئیں گا. حضرت سلمان کہتے ہیں یہ جو دوسرا آیا یہ بڑا ہی نیک, بڑا ہی پرہیزگار, نہیں بھی رہا ہوگا تو بننا پڑے گا, اس کو رہے گا جو پٹے گا وہ بعد میں ایسے ہی سوچنے لگے اس کا بھی یہ ہے. اور سلمان جیسا خادم ملا ہوا تھا جو حق کی تلاشی اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر آیا تھا, بھلا ایسا آدمی جس کو حق کی جستجو اور تلاش ہے وہ ذرا ذرا دیکھے گا. کیا کرتا ہے وہ ذرا ذرا دیکھتا ہے. سنو, کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے اوصاف کا مالک تھا, رات دن عبادت میں مصروف رہنے والا. اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے اختیار عقیدت اور محبت ہو گئی, اور میں اس کی خدمت میں بہت زمانے تک تھا. جب اس کی موت, اس کی بھی موت کا وقت قریب آیا, دیکھو کن کن لوگوں کو دفن کر رہے ہیں اپنے دربار میں اپنے آپ. جب اس کی بھی موت کا وقت آیا تو میں بہت ہی رنجیدہ افسردہ ہوا اور روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت اب میرے لیے کیا ہوگا؟ آپ میرے مرشد تھے, رہنمائی کرنے والے تھے, پادری تھے, فادر تھے, اب میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھاتی ہوئی زبان سے کہا, بیٹا موصل میں ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے ہی مشن پہ قائم رائم ہمارے ہی مشن پہ قائم ہے, تم اس کے پاس چلے جانا, جب میں مر جاؤں گا تم اس کے پاس چلے جانا. چنانچہ جب یہ میرا مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجہید و تقسیم سے فارغ ہو کر اس چرچ کو چھوڑا اور سیدھا موصل جو شام ہی کا ایک شہر ہے وہاں, اور وہاں گیا اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق میرے اس مرشد نے بتایا تھا. میں نے اپنا تعارف کرایا, تعارف کرانے کے بعد عرض کی کہ مجھے فلاں قادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں, اور انہوں نے آپ کے مطابق مجھے یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں, آپ ان کے مشن پر قائم ہیں. وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کا اس نے مجھے بخوشی اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہ سکتے. میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا اور بہت اچھا پایا. یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح ظاہر عابد متقی اور خدا ترس انسان. ایک بات آپ دیکھیں کہ پادری جو اچھا ہے وہ ان کو اسی چرچ میں رہنے کا حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ اپنے ہی کسی دوست کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے تم فلاں کے پاس جانا کیوں, اس لیے کہ وہ میرے مشن پر کام کر رہا ہے. یعنی جو چرچ میں دوسرے ٹائپ کے لوگ تھے وہ اس کے مشن پہ بولو. یہ کچھ خاص قسم کے بندے تھے اللہ کے جو غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم و دائم تھے, گھٹالے والے نہیں تھے یہ, ہے نا. اسی لیے تو اس نے اس کی طرف احاطہ کیا کہ تم وہاں چلے جانا, ادھر ادھر نہیں جانا, بلکہ کچھ بندے کے پاس جاؤ گے تم تو تمہیں یہ بات مل سکتی, ورنہ وہاں تو اور بھی ہے عبادت خانے اور بھی چرچ. لیکن اس نے خصوصیت کے ساتھ ان کے پاس بھیجا کیوں, اور کہا وہ میرے مشن سے قائم ہے اسی کے پاس جانا. اور حضرت سلمان نے بھی اطمینان کیا کہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ ان کے مشن پر کام کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں میں کر رہا ہوں, تب بات کی میں تمہارا. یعنی اس نے بڑے ہوئے آدمی کا حوالہ دیا کہ آپ اسی کے ایمان اور عقیدے پہ قائم و دائم ہیں. اس نے کہا ہاں میں اسی کے ایمان اور عقیدے پہ قائم ہوں. کہنے لگے میں نے اس کو بھی بڑا ہی مذہبی رہنما عابد ظاہر متقی میں نے پایا اور بڑا ہی اللہ سے ڈرنے والا بندہ تھا. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا اور وہ بھی مر گیا. وہ بھی مر گیا. میں اس کا بھی آخری وقت آ پہنچا اور میں افسردہ ہو کر کپاتے ہوئے ہوٹل سے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں نکلا ہوں اپنے گھر سے. میں حق کا طلب تلاشی ہوں, میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں, اللہ کی صحیح دین کی تلاش میں ہوں. میں ناز و نیام کی زندگی کو چھوڑ کر, میں نے پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر یہ کانٹوں کی بازیوں کو کیوں اختیار کیا ہے, میں نے اس میں کیوں قدم رکھا ہے آپ جانتے ہیں. حضور اب آپ کا آخری وقت ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے, میں کدھر جاؤں اور کہاں کا رخ کروں اور کسے اپنا رہنما اور رہبر سمجھوں اور کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں. اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر پکپاتے ہوئے ہوٹوں اور لڑکاتے ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا نصیبن نامی بستی ہے, نصیبن نامی بستی ہے, وہاں بستی میں فلاں آدمی ہے جو میرا دوست ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ ہمارے مشن پر قائم. دیکھیں یہ بھی وہی حیثیت ہے, یہ بھی وہ ہمارے مشن پر قائم ہے, اسے اس کا سلام کہنا اور بتلانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا. خصوصی لوگ ہیں یہ, یہ اس دور کے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی رہے ہوں گے. ہاں اکیلے اکیلے بستیوں بچارے اپنے اپنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے. آپ نے کراچی میں ہمیں کوئی نام بتلانے کی بتائی صاحب جو آپ کے دین کی طرح جیسے آپ یہاں تبلیغ کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں, کراچی میں بتلانے کی کوئی ایسا بتاؤ تو میں کس کا نام بتاؤں کروں گا. آپ وہاں کراچی جانا پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حضرت اللہ وہاں کے کراچی کے رہنے والے, آپ ان سے جا کے ملنا. وہ جس دین کا پرچار کر رہے ہیں, جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, اسی دین اور اسی فکر پر بندے نہ چیز میں بھر گیا. اب جائیں گے تو ان سے کہیں گے میرا اگر پانی نے آپ کے بارے ایسی ایسی بات کہی ہے پروفیسر صاحب, وہ کہیں گے وہاں صحیح خراب تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ورنہ کراچی میں تو بہت سارے لوگ ہیں جی, آپ گئے آپ کے بعد میں جب آپ نے کوئی بتا میں نے کہا وہاں کی وہاں کیا نہیں رہے وہاں آپ کو سلام کا سر بھی آپ ان کے پاس جائیں ان سے ملے اور آپ کے پاس سر بھی کریں گے. یہ وہ لوگ تو یہ تزکیے کی بات ہوتی ہے, کسی کو کہتے ہیں فوسیا اور تزکیا. پہلے زمانے میں لکھاوٹ بھی ہوتی تھی, زبان سے بھی ایک دوسرے کو سمجھا جاتا تھا, اس طرح سے وہاں تزکیا دیا جاتا تھا. جان سے کہتے ہیں کہ نصیب وہ بھی ہمارا جب اسے بھی میں لہر میں اتار دیا اور اسے کسبہ دفنا دیا تو میں سیدھا نصیبن بستی میں گیا اور اسی مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو اس بستی میں رہتا تھا. میں نے اپنا تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے بعد میں نے اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا ان سے سلام پیش کیا اور یہ بھی پیغام دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل اور مکمل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں. اس نے میری باتیں سن کر بڑی خوشی کا اور مسرت کا اظہار فرمایا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی. چنانچہ یہ بندہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا ہی عابد اور بڑا ہی زاہد اور بڑا ہی مستقل اور بڑا ہی خدا ترس انسان تھا, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی موت نے زیادہ مدد نہ دی اور وہ بھی موت کے قریب ہو. لیکن کتنے ہوئے یہ تیسرا ون 400 ہوا ہے. اسے بھی موت نے مہلت نہ دی. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں ان کے سامنے بیٹھ کر عرض کی کہ حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کسے سناؤں, کسے رہنما بناؤں اور کسے ہم کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری حیثیت دیکھ کر بڑے ہی پیار اور بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا, بیٹا اموریہ نام کی ایک بستی ہے, اس بستی میں فلاں آدمی کے پاس جاؤ, وہ میرا دوست ہے اور وہ ہمارے مشن پر قائم ہے. یہ تک ہر ایک کو ہی حوالہ دے رہا ہے. پہلے والے نے بھی کہا فلاں جگہ جاؤ ہمارے مشن پر قائم ہے, دوسرے والے نے بھی کہا فلاں جگہ جاؤ ہمارے مشن پر قائم ہے, تیسرے والے نے کہا فلاں جگہ جاؤ وہ بھی ہمارے مشن پر قائم ہے, یہ چوتھا والا بھی کہہ رہا فلاں جگہ جاؤ ہمارے مشن پر قائم. کہتے ہیں کہ تجہیز اور تقسیم سے فارغ ہو کر میں اس کے پاس چلا گیا اور وہاں میں نے اپنا تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا پیغام اسے سنایا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے مواقع بھی میسر آئے اور میں کاروبار بھی کرنے لگا اور کاروبار میں بھی بڑی برکت ہوئی, جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع. لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ محنت نہ ملی اور موت نے انہیں بھی آ کے گھیرا اور ان کا بھی وقت قریب آیا تو میں نے ہنستے معمول ان سے بھی عرض کی کہ حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتلائی اور کہنے لگا کہ بیٹا سنو. اس نے کیا بات بتلائی؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم زمین پر, سنو غور سے سننا ذرا اس بات کو, اس پادری کی نصیحت کو, کہ بیٹا اللہ کی قسم روئے زمین پر اب کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہوتا ہے. یہ وہ خالص لوگ تھے جو دین عیسیٰ اسلام کے دین پر چرچے متعدد ہوتے تھے. اس طرح سے اپنی دعوت کو تبلیغ پہنچا عیسائی تو بہت عیسائی بولو, لیکن یہ خالص مذہبی لوگ اب گزرے کہا روئے زمین پر کوئی ایسا باقی نہیں جو ہمارے مشن پر قائم ہو, لیکن سر زمین عرب میں اب دیکھو یہاں راز پاس کر رہا ہے, سر زمین عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے. اللہ سر زمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر کے آئے گا, ابراہیم کا دین لے کے آئے گا. پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ کالے سوکھے پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات, کالے سوکھے پتھروں کے درمیان کھجوروں کے, آج بھی مدینے کے اندر جاؤ کالے کالے چھوٹے چھوٹے پتھر آپ کو مدینے سے باہر نکلتے ہی پوری نظر آئے گا, کالے کالے پتھر وہاں ملیں گے. اس نے کہا وہاں وہ ہجرت کرے گا, سنو, اور اس کی چند ایک نشانیاں بھی میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں. اس کی چند ایک نشانیاں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ ہدیہ تو لے گا لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا, ہدیہ قبول کرے گا صدقے کی چیز نہیں کھائے گا, اور اس کے کندھوں کے درمیان نہر نبوت ہوگی. اگر آپ وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو تو میری نصیحت ہے, اگر آپ طاقت رکھتے ہیں عرب جانے کی تو میری نصیحت ہے کہ وہاں ضرور جائیں. اللہ قادری کہہ رہا ہے وہاں ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں, ان سے ضرور ملاقات کریں. اس مذہبی رہنما جو بچے کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ اس مذہبی رہنما کے مرنے کے بعد بہت عرصے تک میں اموریہ بستی میں رہا لیکن مجھے عرب جانے کا کوئی موقع نہیں ملا. اچانک ایک مرتبہ قبیلے بنو کلب کے عرب تاجر ملک شام میں آئے اور یہاں سے ان کا گزر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ عرب لے کے چلو تو میں اس صحبت کے عوض تمہارے ساتھ جو سفر میں کروں گا اس کے عوض میں یہ ساری بکریاں اور ساری گائیں میں تمہیں فری ملی. چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے, ہمیں یہ سودا منظور ہے. اب ذرا عربوں کا حال سنو, سنو ہاں. کہتے ہیں کہ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا, سب لے لیا اس کو, اور ان کلب کے لوگوں نے سارا مال ان سے ہتھیا دیا لے لیا. اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر یا اونٹ پر جس پر بھی سوار کروا دیا اور چلے. جب ہم وادی القرا میں داخل ہوئے, یعنی مکہ پہنچے, جب مکے کے وادی میں جب ہم پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا, انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا, دھوکا کیا, اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا. یہ تفصیل کفالت دیکھیے, وہی یہ حرام کاری پہلے سے چل رہی کیا, کہ 200 روپے دے دو چاہے یہاں کا بیچ دو, 200 ریال کی جو کرتے ہیں نا حرام ہی کرو, یہ حرام ہے. کفالت کو بیچ دے اور ان کو بیچ دیا, 200 ریال کو چاہے جاتا ہوں آزاد ہو, چاہو تو آزاد ہو, ہر چیز کو حرام کی پیسے دیتے. انہوں نے بھی وہی کیا, دھوکا کیا اور یہودی کے ہاتھوں سے دیا. سوچو مان لیا تھا پیسے دے کے سارے گائے بکری کا سب ختم کر کے اور جا کے یہاں آج میں بچارا بیچ دیا, اس کو ساتھی میں سے اس کو زبان کا معلوم سامان ساتھی ان کا بڑا کسی کے ہمارے کو کیا کرے, کہتے بیچ دیا یہودی کے ہاتھوں. لیکن میرے بھائی میرے عزیز اللہ ان سب کے مسئلے ہیں, یہ سب اللہ سے جل کوئی نہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. مجھے مجبوراً اس یہودیوں کی غلامی میں رہنا پڑا اور ایک عرصہ گزر گیا رہتے ہیں. کچھ زمانے کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس یہودی کا جس کا میں جو میرا بوس تھا جو میرا مالک تھا, اس یہودی کا چچا زاد بھائی بنو قریظہ سے ملنے کے لیے آیا. یہ بنو قریظہ کہاں سے معلوم ہے آپ کو, یہ مدینے کے قریب میں بنو قریظہ والے رہتے تھے, قبیلہ تھا بنو قریظہ کا, وہاں وہ رہتے. وہاں سے مکہ اپنے چچیرے بھائی سے ملنے کے لیے وہ آیا بنو قریظہ سے. تو اس نے مجھے دیکھا اور مجھے اس نے خرید لیا, تندرست کمانا تھا میں, ان نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے کے چلا گیا. یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے, ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام کیا تھا, یثرب, یثرب اس کا نام یثرب. پھر اللہ کے نبی نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام طیبہ, کیونکہ یثرب ایک بیماری تھی, اللہ کے نبی نے کہا خلاص اس کو ختم کرو, ایک بیماری وہاں پڑتی تھی. تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو آئندہ اس مدینے میں نہ آئے, تو آج تک وہ بیماری مدینے میں آئی اللہ کے نبی کی دعاؤں کی وجہ سے, اور اللہ کے نبی نے اس کا نام یثرب سے بدل کر کے کیا رکھا, طیبہ. اس کا کیا نام رکھا, طیبہ, اسی کو طیبہ مدینہ طیبہ بھی کہا. تو کہتے ہیں کہ یثرب پہلے سے ہمارے یہودی آباد تھے اور انہیں بھی انتظار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس لیے جب وہ پہلے سے آباد تھے تو وہ لوگ آئے رہنا تو مجھے بیچ دیا گیا اور میں پھر یثرب پہنچ گیا. وہاں کہاں سے وہاں میں پہنچ گیا اور وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریا کے پادری نے مجھے بتائے تھے, اموریا کے پادری نے بتائے تھے, اور میں نے دل میں سوچا اور خوش ہوا کہ یہی تمہاری آخری منزل ہے. کہتے ہیں جب میں نے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اور کھجوروں کے باغات دیکھے ان کے بارے تو ہم نے سمجھ گیا کہ میری آخری منزل یہی ہے اور میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا. کہتے دن بھر میں ان کا کام کرتا ہوں اور زندہ رہنے کے لیے وہ مجھے معمولی تھا جو وہاں کھانا مل جاتا تھا دے دیتے تھے, اور یوں ہی میری زندگی کے دن گزر فصل وصل دے دیتے, پیاز وغیرہ پیاز دے دیا, چاول دے دیا, نمک دے دیا, جاؤ بکریا چلاؤ, چاہے سرف چاہے مرو چاہے کچھ. کہتے ہیں کہ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے. ان دنوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے, لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا, نہ مجھے معلوم کیا معلوم اندر کیا ہوگا. چھ ہی عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یسرا پہنچ گئے. میں اس وقت حضور کی چوٹی پر کام میں مشغول تھا. چوٹی اوپر حضور چڑھتے نا کافیوں کو مارنے کے لیے, کہتے میں اوپر بیٹھ کے کام کر رہا تھا لٹک کر کے, اور میرا آقا جو میرا باس میرا مالک تھا وہ نیچے حضور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا چچا صاحب بھائی دوڑتا ہوا آیا اور اس کا سانس پھولی ہوئی تھی اور گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا کہ خدا بنو قیلا کو تباہ کرے, خدا بنو قیلا کو تباہ کرے, خدا بنو قیلا کو تباہ کرے. وہ آج خدا میں اس آدمی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے, اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں, اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں. میں نے جب کھجور کی کہتے ہیں کہ سلام خاصی کہ میں نے جب کھجور کی چوٹی پر اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی اور مجھے خطرہ ظاہر ہوا کہ کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں, کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں. جہاں جب میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی اور خوشی کے عالم میں اپنے مالک سے پوچھنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے آپ وہ خبر دوبارہ بتلائیں جو خبر آپ نے بھی ہمارے مالک سے کہی ہے. میری یہ حالت دیکھ کر میرے مالک کو غصہ آیا اور اس نے مجھے ٹاپر چھوڑ سے مارنا شروع کیا اور کہا اور اس دفعہ یہی کہا کہتے ہیں رسید کیا اس نے سیدھا مجھے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا کام, چل تو اپنا کام کر, چل تو اپنا کام. کہتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا تو دن کو گورنمنٹ کی رات اپنی, میں دن کو نوکری کرتے ہیں مجبور ہیں لیکن رات اپنی, ہم نے سلمان فارسی کہتے ہیں. جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا پھیلا جو توڑا تھا بغل میں لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی چھجوارا کرتے. کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے تلاش کرتے کرتے میں وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کرتے تھے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اور آپ کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں. اب دیکھیں دیکھیں ایسے نہیں کہ فلانے پیر صاحب آئیں گے فلانی جگہ کھڑے رہیں گے تو جانا وہاں جا کے ان کو سلام کرنا ان کو ان سے بیعت ہو جانا اور پہنچ گئے کھڑا ہوا وہی سے تک کر لیا. نہیں تحقیق کیا کروں, اب سلمان فارسی کا تحقیقی دور شروع ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ جذبات کو آپ دے پاتی ہیں چلو خلاص پاؤں پکڑ کے ہم کو بیعت کر دو ہم مسلمان. نہیں سنو, اب امتحان لے رہے ہیں. کون سا امتحان؟ پہلا نشانی پہلی تو انہوں نے سمجھ لی کہ چھوٹے چھوٹے سوکھے پتھروں کے مابین حضور ہوں گے, دوسری چھوٹے حضور لے کے گئے تھے پتھرے کے لیے. کہتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ مسافر بھی ہیں, میں نے سنا ہے آپ نیک آدمی ہیں صالح آدمی ہیں, تو میرے پاس یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, یہ آپ لیجیے اور کھائیے اور لوگوں کو کھلائیے. میں نے وہ پیش کر دی, میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہتے ہیں میں یہ کھجوریں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ ساتھیوں آؤ اور یہ کھجوریں کھاؤ, اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ روک کر کے گئے, آپ نے نہیں کھایا, آپ نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی. تو میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک نشانی تو پوری ہوئی, یہ ایک نشانی تو پوری ہوئی. پھر میں واپس چلا گیا. یہ ہے تصویر, اس کو کیا کہتے ہیں, دین کو بھی حاصل کرو تو کیسے بولو تحقیق کے ساتھ. کروا کان لیا جا رہا ہے کان ڈھونڈو, پر یہ کان تمہارا ایک دن کی کو کے پیچھے دو. آج کے دور میں جو حاصل پر شیطانیت کی چل رہی ہے ایسے ماحول میں تو آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت. ہم جو بولیں اس کی بھی تحقیق ہے, کوئی بھی بولے اس کی تحقیق ہے, کوئی بھی بولے ایک نہیں دس آدمی سے پوچھ کتنے آدمیوں سے حق تلاش کر کر کے بیچارے پہنچے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. سنو کہتے ہیں واپس آ گیا
اور دوسرے دن اور خود ریلی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ آپ کے لیے کچھ خجوروں بطور ہدیہ یہ آپ لے لیجیے. چنانچہ جب میں نے آپ کی خدمت میں خجوریں پیش کی تو آپ نے تحفہ قبول کیا اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور صحابہ کرام کو کھلایا. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ دوسری نشانی تھی, یہ دوسری نشانی تھی. اب باقی تیسری, میں نے پھر میں تیسری لوٹ آیا اور پھر میں تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس دفعہ آپ جنت البقیع نے اپنے کسی صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما کے قبول کرنے کے لیے قبر وغیرہ دعا کے فرما موجود تھے. اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے اور ایک چادر آپ نے اپنے کندھے کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. دو چادریں آپ نے زیر تر کی ہوئی ہیں. میں نے سلام کیا اور پھر میں آپ کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتلائی تھی کہ وہ نبی جو ہوگا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی ہوگی, مگر ہوگی نبوت. تو میں آپ کے ارد گرد گھومنے لگا, کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے میں وہ نشانی دیکھوں, لیکن چونکہ وہ چادر کندھے پر پڑی ہوئی تھی اس لیے مجھے وہ چیز نشانی دکھائی نہیں دے رہی تھی. چنانچہ جب میں نے کافی چکر لگائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید بھاگ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے دھیرے سے نیچے سر کہتے ہیں نیچے سرکار دی اور میں نے مہر نبوت دیکھی تو میں پہچان گیا اور میں اس کے چومنے کے لیے دوڑ پڑا. میں اس کو چومنے کے لیے جھکا دوڑ پڑا اور زاروں پکارا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے رونے تین نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا گئے. سرکار نے کھاتے ہدیہ کھاتے نمبر دو نمبر تین نبوت کی. کہتے ہیں زاروں پکار میں رونے لگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے چمٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت و پیار سے میری پیٹھ کو چھپایا اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا, کیا بات ہے, کیوں روتے ہو, کیوں روتے ہو, کیا بات ہے؟ تو میں نے اپنی پوری درد بھری داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ میرے ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنا. میرے ساتھیوں کو بھی آج اسی سنت جو سلمان نے نبی کے ساتھیوں کو سنائی تھی, آج اسی خادم نے ایک خادم نے نبی کے امت کو یہ واقعہ میں بتلا رہا. کیوں؟ اس واقعے میں بڑی عبرتیں اور بڑی اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اس واقعے کو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو سنائی. کہ میں یہ داستان انہیں بھی سناؤں, میں نے انہیں اپنی تمام داستان سنائی. ان میں لوگ بڑے خوش ہوئے اور میں نے بڑی محنت کے بعد اور بڑی جستجو کے بعد میں اپنی منزل بڑی محنتوں کے بعد سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے پھنسے, سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر جس دن انہوں نے حق کو پہچانا اور پختہ یقین کے ساتھ مان لے آئے, اور سلام ہو حضرت سلمان پر جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن ان شاء اللہ اللہ زندہ بنا کر کے دکھائے گا. میرے بھائیوں, میرے عزیز و دوستو, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق احادیث میں بڑے فضائل والے ہوئے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اللہ کے رسول, میں نے تو اپنے کسی بات کو اپنا میرا کوئی بات نہیں جو اسلام میں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک پھیلائی اور حسن کو حسین کو سب کو جمع کیا اور سلمان کے ساتھ چھٹی ہوئی ڈالو اسی چادر کے نیچے اور فرمایا کہ یہ سب میرے اہل و عیال ہیں. سلمان کو کیا کہا, یہ میرے اہل و عیال ہیں, یہ میرے خاندان کے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب جو ہے میرا یہ سلمان فارسی کبھی بھی کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہے اور حضرت سلمان کو انہوں نے چھوڑ دیا. حضرت سلمان ان کے ساتھ رہا کرتے. ایک دفعہ کسی بات پر کچھ صحابہ سے کچھ کتو میں ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور حضرت سلمان ناراض ہو گئے, وہ بھی ناراض ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے سلمان سے झगड़ा करके तुमने सलमान को नहीं नाराज किया है बल्कि अल्लाह को नाराज किया है। जाओ तुम ये नबी करीम की शक्त और मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मेरे अजीज मेरे दोस्त बड़ी इबरतें हैं इस वाक्य में अपने बच्चों को अपने बच्चों इस पतले जलील और इस बहादुर सहाबी रसूल और इस जो आए हक के अजीम शहसवार के इस वाक्य को आप अपने बच्चों को और सबको आप सुनाएं बताएं और किस तरह के वाक्यात मौजूद हैं किताबों के अंदर आप उसको पढ़ें इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बहुत बड़ी रोशनी और बहुत हिदायत और बहुत परिवार हमें आपको मिलती है। हजरत सलमान फारसी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़े आबिद और बहुत बड़े जाहिद और बहुत बड़े अकलमंद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान के कंधे पर हाथ रख करके कि सलमान वो है कि एक दिन इसकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा होंगे कि अगर इल्म आसमान पर हो सुरैया पर हो वहां से भी वो इल्म ले सकते हैं। सलमान फारसी बहुत बड़े अकलमंद बहुत बड़े आलिम थे और मदीने के अहले इल्म में उनका शुमार होता था। चुनांचे सहाबा कहते हैं कि सलमान को अगले और पिछले तमाम उलूम का पता था। वो इल्म का एक समंदर था। दो शख्सियत चार शख्सियतें थी अब्दुल्लाह इब्न मसूद और एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम। अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो यहूदी थे और यहूदी के बाद मुसलमान हुए थे और ये मजूसी थे और सलमान फारसी उससे मुसलमान हुए थे। अव्वल और आखिर का मतलब यही था कि पहले भी दीन को के जानकार वो हैं और जिस दीन में आए हैं आखिर में इस्लाम में इस दीन के भी जानकार हैं, इसलिए इन्हें दोनों इल्म दोनों दीनों का अच्छी तरह से पता है। तो हमने सबसे ज्यादा आलिम और सबसे बड़े आलिम सलमान फारसी। इस तरह से मेरे अजीजों मेरे भाइयों हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 34 हिजरी के अंदर दौरे उस्मानी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आपकी वफ़ात थी सन 34 या सन 35, लेकिन सन 34 हिजरी में तकरीबन 350 बरस या 250 बरस की उम्र पा करके वो अल्लाह को प्यारे थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह तबारक ताला ऐसे ही मुकद्दस और मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सहाबे किराम के नक्शे कदम पर हमें और आपको चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको किताब व सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।